السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. افغانستان میں قیام امن کے لیے امریکہ اور طالبان کے نمائندوں کے درمیان بات چیت. متحدہ عرب امارات میں پیر کے روز شروع ہو گئی ہے, جس کا اہتمام پاکستان نے کیا ہے. بلوچستان کے جنوبی ضلع تربت کے مختلف علاقوں میں سیکیورٹی فورسز نے اتوار کو کارروائی شروع کر دی ہے, جس میں سیکیورٹی فورسز کی بڑی تعداد کے ساتھ گن شپ ہیلی کاپٹر بھی حصہ لے رہے ہیں. بلوچستان میں حکام کو ہنڈی کے ذریعے ملک کا قیمتی زر مبادلہ بیرون ملک بھیجنے کے شواہد مل گئے ہیں, اور اس سلسلے میں ایف آئی اے حکام نے گرفتاریاں بھی کر لی ہیں. سری نگر میں پیر کو بھارتی فوج کے خلاف ہونے والے احتجاجی مارچ کو ناکام بنانے کے لیے پولیس اور نیم فوجی دستوں نے شہر کے کئی علاقوں میں کرفیو نافذ کرتے ہوئے کئی اہم رہنماؤں کو گرفتار کر لیا ہے. دہلی ہائی کورٹ نے 1984 کے سکھ مخالف فسادات کے ایک مقدمے میں سینئر کانگریس رہنما سجن کمار کو قصوروار قرار دیتے ہوئے انہیں عمر قید کی سزا سنائی ہے. ان پر سکھوں کے خلاف فساد برپا کرنے کے لیے بلوائیوں کو اکسانے کا الزام تھا. سعودی عرب نے یمن میں جنگ کے لیے امریکی حمایت ختم کرنے اور ولی عہد کو صحافی جمال خشوگی کے قتل کا ذمہ دار ٹھہرانے کی امریکی سینٹ کی منظور کردہ قرارداد کو مسترد کر دیا ہے. امریکی حکومت کا 1/4 کاروبار جمعے کی آدھی رات کو اس وقت تک بند ہو سکتا ہے جب تک وائٹ ہاؤس اور قانون ساز نئے اخراجاتی منصوبے پر متفق نہیں ہو جاتے, جس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے تجویز کردہ امریکی میکسیکن سرحدی تعمیر کے لیے فنڈ شامل ہیں. اور امریکی فوج نے پیر کے روز بتایا ہے کہ اس نے ہفتے اور اتوار کو صومالیہ کے ساحل علاقے گزارشے میں 6 فضائی حملے کیے ہیں, جن میں الشباب کے 62 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں. اور ترکی کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے حال ہی میں ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کو یقین دلایا ہے کہ امریکہ ترکی کے جلا وطن مذہبی رہنما فتح اللہ گولن کو ترکی کے حوالے کرنے کے بارے میں سنجیدگی سے غور کر رہا ہے. یہ تھیں 6 سرخیاں, تفصیل کچھ دیر کے بعد. افغانستان میں قیام امن کے لیے امریکہ اور طالبان کے نمائندوں کے درمیان بات چیت متحدہ عرب امارات میں پیر کے روز ہو رہی ہے, جس کا اہتمام پاکستان نے کیا ہے. پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے پیر کو ٹویٹر پر ایک مختصر بیان میں اس بات چیت کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان بین الاقوامی برادری اور دیگر فریقین کے ساتھ افغانستان میں امن و مصالحت کے لیے پرعزم ہے. افغان مفاہمت کے لیے خصوصی نمائندے ظالم خلیل زاد بات چیت میں امریکی وفد کی قیادت کر رہے ہیں. بین الاقوامی امور کے ماہر ظفر جسپال نے اس بارے میں گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا.
تبدیلی سے یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے جو بہت عرصے سے یہ ایک موقف اختیار کر رہا تھا کہ طالبان کے ساتھ ٹاکس کیے بغیر آپ آگے موو نہیں کر سکتے, تو اب وہی چیز امریکہ نے بھی مانی, اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ اب کافی حد تک لگ اس طرح ہے کہ ان کی چیزیں بھی مان رہا ہے.
یہ تھے بین الاقوامی امور کے ماہر ظفر جسپال. بلوچستان کے جنوبی ضلع تربت کے مختلف علاقوں میں سیکیورٹی فورسز نے اتوار کو کارروائی شروع کر دی ہے, جس میں سیکیورٹی فورسز کی بڑی تعداد کے ساتھ گن شپ ہیلی کاپٹر بھی حصہ لے رہے ہیں. مصدقہ ذرائع کے مطابق آپریشن ضلع تربت میں نکران اور زامران کے مختلف علاقوں میں جاری ہے. فورسز نے مذکورہ علاقوں کو جانے والے راستوں کو آمد رفت کے لیے بند کر دیا ہے. بلوچستان میں حکام کو ہنڈی کے ذریعے ملک کا قیمتی زر مبادلہ بیرون ملک بھیجنے کے شواہد مل گئے ہیں. اس سلسلے میں ایف آئی اے حکام نے گرفتاریاں بھی کر لی ہیں. حکام کے بقول ہنڈی کے ذریعے افغان طالبان کو رقوم بھیجنے کی بھی تحقیقات کی جا رہی ہے, اور اگر اس حوالے سے شواہد مل گئے تو اور گرفتاریاں بھی کی جائیں گی. سری نگر میں پیر کو بھارتی فوج کے خلاف ہونے والے احتجاجی مارچ کو ناکام بنانے کے لیے پولیس اور نیم فوجی دستوں نے شہر کے کئی علاقوں میں کرفیو نافذ کرتے ہوئے کئی عام رہنماؤں کو گرفتار کر لیا ہے. احتجاجی مارچ کے لیے اپیل استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والے کشمیری قائدین کے ایک اتحاد مشترکہ مزاحمتی قیادت نے کی تھی، اور یہ شورش زدہ ریاست کے جنوبی ضلع پلوامہ میں مظاہرین پر فوج کی فائرنگ میں 7 شہریوں کی ہلاکت کے رد عمل میں کی گئی تھی۔ ہفتے کو پیش آئے اس واقعے میں درجنوں افراد زخمی ہوئے تھے۔ دہلی ہائی کورٹ نے 1984 کے سکھ مخالف فسادات کے ایک مقدمے میں سینئر کانگریس رہنما سجن کمار کو قصوروار قرار دیتے ہوئے انہیں عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ ان پر سکھوں کے خلاف فساد برپا کرنے کے لیے بلوائیوں کو اکسانے کا الزام تھا۔ دہلی ہائی کورٹ نے ذیلی عدالت کے اس فیصلے کو مسترد کر دیا، جس میں سجن کمار کو بری کیا گیا تھا۔ عدالت نے ان سے کہا ہے کہ وہ 31 دسمبر تک خود کو قانون کے حوالے کر دیں، انہیں پوری زندگی جیل میں رہنا ہوگا۔ سعودی عرب نے یمن میں جنگ کے لیے امریکی حمایت ختم کرنے اور ولی عہد کو صحافی جمال خشوگی کے قتل کا ذمہ دار ٹھہرانے کی امریکی سینٹ کی منظور کردہ قرارداد مسترد کر دی ہے۔ وزارت خارجہ کے جاری کیے گئے ایک بیان میں سعودی عرب نے امریکی سینٹ کی قرارداد کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بے بنیاد الزام کی بنیاد پر سعودی عرب کے خلاف قرارداد لانا ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے۔ امریکی حکومت کا ایک چوتھائی کاروبار جمعے کی آدھی رات کو اس وقت تک بند ہو سکتا ہے جب تک وائٹ ہاؤس اور قانون ساز نئے اخراجاتی منصوبے پر متفق نہیں ہو جاتے، جس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تجویز کردہ امریکی میکسیکن سرحدی تعمیر کے لیے فنڈ شامل ہیں۔ حکومت کے 3/4 اخراجات کی آئندہ ستمبر تک کے لیے پہلے ہی منظوری دی جا چکی ہے، لیکن ہوم لینڈ سیکیورٹی اور مجوزہ دیوار کی تعمیر سمیت سن 2019 کے باقی اخراجاتی بل پر منظوری ابھی ہونا باقی ہے۔ امریکی فوج نے پیر کے روز بتایا کہ اس نے ہفتے اور اتوار کو صومالیہ کے ساحلی علاقے گزارشے میں 6 فضائی حملے کیے ہیں، جن میں الشباب کے 62 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ فوج کی افریقی کمانڈ نے ایک بیان میں بتایا کہ 4 فضائی حملے ہفتے کو کیے گئے، جن میں 34 عسکریت پسند ہلاک ہوئے، جبکہ 2 حملے اتوار کو کیے گئے، جن میں 28 جنگجو ہلاک ہوئے ہیں۔ عراق میں کل اتوار کو ایک عراقی سنی رہنما نے موصل میں 11ویں صدی کی النوری مسجد کی تعمیر نو کے لیے سنگ بنیاد رکھا۔ اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوؤں اور عراقی فورسز کے درمیان 3 سال سے جاری لڑائی میں یہ قدیم مسجد ملبے کا ڈھیر بن گئی تھی، اور صرف اس کا سبز نقوش سے آراستہ گنبد اور پھاٹک باقی رہ گئے تھے۔ مسجد کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب میں اقوام متحدہ کے عہدیداروں اور یورپی سفیروں نے بھی شرکت کی۔ مذہبی رہنما عبداللطیف الحمائیوں نے کہا،
نضع حجر الاساس باسم الشهداء الذين مضوا۔
عبداللطیف الحمائیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم ان شہداء کے نام پر یہ سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں جو ہونٹوں پر مسکراہٹ اور جگمگاتی آنکھوں کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ بقا کے لیے لڑی جانے والی ایک جنگ میں شہید ہوئے ہیں، جو النوری مسجد اور موصل کی آزادی سے بھی بالاتر ہے۔ متحدہ عرب امارات نے اس مسجد کی تعمیر نو کے لیے $5 کروڑ کا عطیہ دیا ہے۔ فرانس کے شہر اسٹراسبرگ کے کرسمس بازار میں پچھلے ہفتے فائرنگ میں زخمی ہونے والے افراد میں سے 5واں شخص اتوار کے روز ہلاک ہو گیا۔ فرانس کے استغاثہ کے دفتر نے بتایا ہے کہ ہلاک ہونے والا شخص پولینڈ کی شہریت رکھتا تھا۔ ان کے بھائی نے ایک فیس بک پیغام میں بارٹو پیڈرو کے نام سے انہیں شناخت کیا ہے۔ یہ 36 سالہ شخص کٹوویس کا رہنے والا تھا۔ حملے میں ہلاک ہونے والوں کو اتوار کے روز کیبر اسکوائر میں یاد کیا گیا اور انہیں خراج پیش کیا گیا۔ 1000 کے قریب افراد نے خاموشی کے بجائے حملے میں متاثر ہونے والوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر شور مچا کر اظہار کیا۔ چین نے کینیڈا کے سفیر کو اس دوسرے کینیڈین شخص سے ملاقات کی اجازت دے دی ہے جو نامعلوم وجوہات پر چین میں حراست میں ہے۔ آٹوا میں وزارت خارجہ نے بتایا ہے کہ سفیر جان میکلم نے اتوار کے روز کینیڈین تاجر مائیکل اسپیور سے بات چیت کی۔ 2 روز پہلے انہوں نے ایک اور کینیڈین مائیکل کوورک سے ملاقات کی تھی، جنہیں چین نے پہلے ہی حراست میں لیا ہوا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی، اور ان میں سے بہت سی خبروں کی تفصیلی رپورٹس ابھی کچھ دیر میں ہم آپ کے لیے پیش کریں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ افغانستان میں قیام امن کے لیے امریکہ اور طالبان کے نمائندوں کے درمیان بات چیت متحدہ عرب امارات میں ہو رہی ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے پیر کو ٹویٹر پر ایک مختصر بیان میں اس بات چیت کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان بین الاقوامی برادری اور دیگر فریقین کے ساتھ افغانستان میں امن و مصالحت کے لیے پرعزم ہے۔ اسلام آباد سے اس کی رپورٹ دی ہے محمد جلیل نے۔
پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے پیر کو ٹویٹر پر ایک مختصر بیان میں افغانستان میں قیام امن کے لیے ہونے والی بات چیت کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان بین الاقوامی برادری اور دیگر فریقین کے ساتھ افغانستان میں امن و مصالحت کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ یہ مذاکرات متحدہ عرب امارات میں ہو رہے ہیں اور پاکستان یہ توقع کرتا ہے کہ مذاکرات سے افغانستان میں قتل و غارت کا خاتمہ ہوگا اور خطے میں امن آئے گا۔ دوسری طرف خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس نے طالبان کے حوالے سے بتایا ہے کہ امریکہ کے ساتھ 17 دسمبر کو دبئی میں ہونے والی ملاقات میں طالبان کے علاوہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور پاکستان کے نمائندے بھی شریک ہوں گے۔ تاہم پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نے اپنی ٹویٹ میں اس بارے مزید تفصیل فراہم نہیں کی ہے۔ افغانستان کے سرکاری خبرساں ادارے کے ڈائریکٹر نے بھی اس اجلاس کی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹر پر کہا ہے کہ پاکستان کی کوششوں سے امریکہ اور طالبان کے مذاکرات سے پہلے امریکہ، افغانستان، پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے عہدیداروں نے اتوار کو ملاقات کی ہے۔ دوسری طرف اطلاعات کے مطابق افغانستان کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات میں ہونے والے مذاکرات پاکستان کی طرف سے افغان امن و مصالحت کی کوششوں کے سلسلے میں پہلا ٹھوس عملی اقدام ہے۔ افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے تشکیل دی گئی ہائی پیس کونسل کے رکن عبدالحکیم مجاہد نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ طالبان کے نمائندوں سے بات چیت اعتماد سازی کے لیے اہم ہے۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ نے قبل ازیں ہونے والی بات چیت کی نہ تو تصدیق کی ہے اور نہ ہی اس کا انکار کیا ہے۔ تاہم امریکہ کے نمائندے خصوصی برائے افغان مفاہمت ظلم خلیلزاد نے افغان تنازع کے حل کے لیے مختلف فریقوں سے بات چیت کی تھی۔ افغان طالبان کے ساتھ تازہ بات چیت کو بعض مبصرین افغانستان سے متعلق امریکی پالیسی میں ایک واضح تبدیلی کا اشارہ قرار دے رہے ہیں۔ بین الاقوامی امور کے ماہر ظفر جسپال نے پیر کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
تبدیلی سے یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے جو بہت عرصے سے یہ ایک موقف اختیار کر رہا تھا کہ طالبان کے ساتھ ٹاکس کیے بغیر آپ آگے موو نہیں کر سکتے، تو اب وہی چیز امریکہ نے بھی مانی اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ اب کافی حد تک لگ اس طرح ہے کہ ان کی چیزیں بھی مان رہا ہے۔
افغانستان میں قیام امن کی کوششوں کے سلسلے میں یہ مذاکرات ایک ایسے وقت ہو رہے ہیں جب چین، پاکستان اور افغانستان کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں سرگرم ہے۔ اسی سلسلے میں ہفتے کو کابل میں افغانستان، چین اور پاکستان کے وزرائے خارجہ کا ایک سہ فریقی اجلاس بھی ہوا، جس میں چین نے اسلام آباد اور کابل کے مابین اعتماد کے فقدان کو دور کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے پاکستان اور افغانستان کے وزرائے خارجہ سے ملاقات میں افغانستان میں طالبان کے ساتھ بات چیت کی کوششوں کی حمایت کا طریقہ کار وضع کرنے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
دہلی ہائی کورٹ نے 1984 کے سکھ مخالف فسادات کے ایک مقدمے میں سینئر کانگریس رہنما سجن کمار کو قصوروار قرار دیتے ہوئے انہیں عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ ان پر بلوائیوں کو سکھوں کے خلاف تشدد کے لیے اکسانے کا الزام تھا۔ اس فیصلے کے بعد بی جے پی اور کانگریس میں زبانی جنگ شروع ہو گئی ہے۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
دہلی ہائی کورٹ نے ذیلی عدالت کے اس فیصلے کو پلٹ دیا جس میں سجن کمار کو بری کیا گیا تھا۔ عدالت نے ان سے کہا ہے کہ وہ 31 دسمبر تک خود کو قانون کے حوالے کر دیں، انہیں پوری زندگی جیل میں رہنا ہوگا۔ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے سکھوں پر حملہ کرنے کے لیے بھیڑ کو اکسایا تھا۔ ایک عینی شاہد کے بیان پر عدالت نے مذکورہ فیصلہ سنایا۔ اس وقت سجن کمار کانگریس کے رکن پارلیمنٹ تھے۔ 31 اکتوبر 1984 کو جب اس وقت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی کو ان کے دو سکھ محافظوں نے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا تو اگلے روز دہلی سمیت تقریباً پورے ملک میں سکھ مخالف فسادات بھڑک اٹھے تھے جو 3 دنوں تک مسلسل جاری رہے۔ ان فسادات میں صرف دہلی میں 3,000 سے زائد سکھ ہلاک کیے گئے تھے۔ اس فیصلے کے بعد بی جے پی اور اکالی دل نے کانگریس پر جارحانہ حملہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اب دوسرے کانگریسی رہنما جگدیش ٹائٹلر اور کمل ناتھ کا بھی نمبر آئے گا۔ مرکزی وزیر خزانہ ارون جیٹلی نے کمل ناتھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ بھی فسادات میں ملوث تھے اور اب انہیں وزیر اعلیٰ کے منصب پر فائز کیا گیا ہے۔ बीजेपी के तर्जुमान संबित पात्रा ने मुतालबा किया कि कांग्रेस सदर राहुल गांधी पार्टी सदारत से इस्तीफा दे दें। मरकजी वजीर और अकाली दल की रहनुमा हरसिमरत कौर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो एक सियाह दिन था।
खून का बदला खून, जब एक बड़ा दरख्त गिरता है तो धरती हिलती ही है। ए शब्द जब देश के प्रधानमंत्री तो कहे गए दूरदर्शन नेशनल टेलीविजन दे उत्ते खून का बदला खून दे नारे लगाए गए ते मेरे वर्गे किन्ने सारे पीड़ित परिवार से गए जिन्हां नू जान बचाना औखा सी।
वो कह रही थी कि उस वक्त इंदिरा गांधी के कत्ल पर कहा गया था कि जब कोई बड़ा दरख्त गिरता है तो जमीन हिल जाती है, उसके बाद ही फसादात शुरू हो गए थे, हम जैसे लोगों को अपनी जान बचानी मुश्किल थी। कांग्रेस ने बीजेपी से कहा है कि वो इस मामले में सियासत ना करे। दिग्विजय सिंह के मुताबिक जब कमलनाथ मरकज में वजीर थे तो अरुण जेटली को कोई परेशानी नहीं थी, मगर अब वो वजीर आला हो गए हैं तो उन्हें परेशानी लायक हो गई। कपिल सिब्बल ने बीजेपी को 2002 के गुजरात फसादात की याद दिलाई और कहा कि बहुत से बीजेपी रहनुमाओं को उन फसादात का जिम्मेदार करार दिया गया है। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
नई दिल्ली के ज़ेर इंतजाम कश्मीर के गरमाई सदर मकाम श्रीनगर में भारतीय फौज के मरकजी अड्डे तक लोगों के एहतजाजी मार्च को रोकने के लिए पीर को हिफाजती दस्तों ने शहर के कई इलाकों में कर्फ्यू या कर्फ्यू जैसी पाबंदियों का नफाज किया और गिरफ्तारियां की। एहतजाजी मार्च के लिए अपील इस्तिस्फा बिर्राय का मुतालबा करने वाले कश्मीरी लीडरों के एक इत्तेहाद ने शोरिश ज़दा रियासत के जिले पुलवामा में हफ्ते को फौज की फायरिंग में शहरी हलाकतों के रद्द अमल में की थी। भारतीय फौज ने इस अपील को लैदगी पसंदी और पाकिस्तान से गठजोड़ की एक शक्ल से ताबीर करते हुए लोगों से अपील को नजरअंदाज करने के लिए कहा था। श्रीनगर से ये रिपोर्ट हमें भेजी है यूसुफ जमील ने।
नई दिल्ली के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर के गरमाई सदर मकाम श्रीनगर में पीर को भारतीय फौज के खिलाफ होने वाले एक एहतजाजी मार्च को नाकाम बनाने के लिए पुलिस और नीम फौजी दस्तों ने शहर के कई इलाकों में कर्फ्यू या कर्फ्यू जैसी पाबंदियां नाफिज करते हुए कई अहम रहनुमाओं को भी गिरफ्तार कर लिया। एहतजाजी मार्च के लिए अपील इस सवाब राय का मुतालबा करने वाले कश्मीरी कायदीन के एक इतिहाद मुश्तरक मजामती क्यादत ने की थी और ये शोरजदा रियासत के जनूबी जिला पुलवामा में मुजाहरीन पर फौज की फायरिंग में 7 शहरियों की हलाकत के रद्दमल में की गई थी। फौज ने मुश्तरक मजामती क्यादत की अपील को दहशतगर्द अलहदीगी पसंद पाकिस्तान गठजोड़ की एक शक्ल करार देकर कहा था कि इसका मकसद शहरी आबादी और हिफाजती दस्तों के दरमियान महाजाराई पैदा करना है। फौज ने लोगों से पीर को नज़रअंदाज करने की भी दरख्वास्त की थी। पीर को जब इतिहाद में शामिल सरकर्दा मजहबी और सियासी रहनमा मीरवाज उमर फारूक उनकी नकल हरकत पर लगाई गई पाबंदी को तोड़ते हुए श्रीनगर में अपनी रिहायशगाह से फौजी छावनी की तरफ पैदल मार्च करने लगे तो पुलिस ने फौरी तौर पर हरकत में आकर उन्हें हिरासत में ले लिया। तहम हिरासत में लिए जाने से पहले मीरवाज उमर ने वहाँ जमा हुए हामियों से मुख्तसर खिताब भी किया।
सिविलियंस को, बेगुनाह शहरियों को जिस तरह से मारा जा रहा है, पुलवामा में जो कत्लेआम हुआ, पुलवामा में आपने देखा कि किस तरह से 7 निहत्ते शहरियों का कत्लेआम किया गया, उनमें सिविलियन है सारे के सारे निहत्ते। और अफसोस की बात यह है, शर्म की बात यह है कि हुकूमत ये कहती है कि ये दहशत गर्द है, ये OGWs हैं, ये टेरर सिंपथाइजर्स हैं, ये रियासती दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल है।
इसी तरह की कोशिश के दौरान पुलिस इत्तेहाद में शामिल एक और लीडर और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन मोहम्मद यासिन मलिक और उनके कई साथियों को पकड़ कर ले गई। शहरी हलाकतों के खिलाफ पीर को लगातार तीसरे दिन बाद ये कश्मीर में हड़ताल की गई। हड़ताल की वजह से बाजार बंद रहे और सड़कों से ट्रांसपोर्ट सर्विसेज गायब रहीं। तैलीम इदारों में तैतीर का ऐलान किया गया था जबकि सरकारी दफातर और बैंक या तो बंद रहे या इनमें मुलाजमीन की हाजिरी कम रही। वादी कश्मीर में रेल सर्विसेज भी मुसलसल तीसरे रोज बंद रहीं जबकि मोबाइल इंटरनेट सहूलियात को हुकाम ने हिफ्ज मा तकदम के तौर पर रोक दिया है। पुलवामा में पीर को तीसरे दिन भी कर्फ्यू नाफिज रहा। श्रीनगर में आज की गई हिफाजती पाबंदियों के बावजूद कई मकामात पर लोगों ने, जिनमें खवातीन भी शामिल थीं, एहतजाजी मुजाहरे किए। रियासत के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने शहरी हलाकतों पर दुख का इजहार करते हुए सरकारी दस्तों से कहा है کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ عسکریت پسندوں کے خلاف آپریشنز کے دوران عام لوگوں کو کم سے کم نقصان پہنچے۔ انہوں نے ہفتے کے روز پیش آئے واقعے کی ایک اعلیٰ سرکاری افسر سے تحقیقات کرانے کا اعلان بھی کیا ہے۔ تاہم سرکردہ آزادی پسند لیڈر سید علی شاہ گیلانی نے تحقیقات اقوام متحدہ کی نگرانی میں ایک اعلیٰ غیر جانبدار اور معتبر ادارے یا ایجنسی سے کروانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس دوران پاکستان کے بعد اسلامی ممالک کی تنظیم دی آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن او آئی سی نے بھی بھارتی زیر انتظام کشمیر میں شہری ہلاکتوں کی مذمت کی ہے اور نئی دہلی سے کہا ہے کہ اسے اور اس کے انسانی حقوق شعبے کو ریاست میں حقیقت جاننے کے لیے ایک خوجی ٹیم بھیجنے کی اجازت دے۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
ترکی کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے حال ہی میں ترکی کے صدر طیب اردوان کو یقین دلایا ہے کہ امریکہ ترکی کے جلاوطن مذہبی رہنما فتح اللہ گولن کو ترکی کے حوالے کرنے کے بارے میں سنجیدگی سے غور کر رہا ہے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار رچرڈ گرین کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔
ترکی کے وزیر خارجہ مولود شاوز اوغلو نے امریکی ٹیلی ویژن نیٹ ورک سی این بی سی کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ حال ہی میں G20 سربراہی کانفرنس کے دوران صدر ٹرمپ نے صدر اردوان کو یقین دلایا کہ امریکہ فتح اللہ گولن اور دیگر افراد کو ترکی کے حوالے کرنے کے بارے میں غور کر رہا ہے۔
I have seen the credible investigation of the FBI in several states and they have actually seen or noticed
حال ہی میں میں نے ایف بی آئی کی وہ مستند تحقیقات دیکھی ہیں جو اس نے مختلف ریاستوں میں کی ہیں۔ اس میں تنظیم کے تاریک پہلوؤں کی طرف نشاندہی کی گئی ہے، جس میں امریکی قوانین کی خلاف ورزی، ٹیکس اور ویزا فراڈ اور دوسری غیر قانونی سرگرمیاں شامل ہیں۔ یہ لوگ بڑے ماہرانہ انداز میں یہ غیر قانونی حرکتیں کر رہے ہیں۔ 77 سالہ گولن کسی زمانے میں اردوان کے قریبی ساتھیوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ تقریباً 2 عرصوں سے یہ امریکہ میں جلاوطنی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ترکی نے بارہا امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ گولن اور ان کے ساتھیوں کو ترکی کے حوالے کر دے۔ ابھی تک امریکہ اس مطالبے کو ٹالتا آ رہا ہے۔ گولن پر الزام ہے کہ ترکی میں ہونے والی ناکام فوجی بغاوت کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے۔ اس ناکام فوجی بغاوت کے بعد صدر اردوان نے ہزاروں افراد کی گرفتاری کا حکم دیا تھا، جس میں فوجی، سرکاری ملازم، صحافی اور دانشور شامل تھے۔ واضح رہے کہ گولن نے اس ناکام فوجی بغاوت میں ملوث ہونے کے الزام کی بارہا تردید کی ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں،
پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے۔
دور جانے کی ضرورت نہیں، بی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔
بی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
نئی دہلی میں جشن ریختہ کے عنوان سے منعقدہ 3 روزہ فیسٹیول نے نہ صرف دہلی بلکہ پورے ملک میں اردو کا پرچم بلند کر دیا ہے۔ اس نے اردو کو ان نوجوان نسلوں کے قریب کر دیا ہے جو اردو رسم الخط سے تو واقف نہیں ہیں، لیکن اس کی شیرینی اور حلاوت پر فریفتہ ہیں اور اردو لکھنا، پڑھنا اور بولنا ان کی خواہش ہے۔ مزید تفصیلات بیان کر رہے ہیں نئی دہلی سے سہیل انجم اس رپورٹ میں۔
حضرت داغ دہلوی نے جب یہ شعر کہا ہوگا کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، ہندوستان میں دھوم ہماری زباں کی ہے، تو انہیں یہ اندازہ نہیں رہا ہوگا کہ ایک وقت آئے گا جب لوگ کہیں گے کہ سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ ریختہ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام دارالحکومت دہلی میں منعقدہ 3 روزہ جشن ریختہ کے 5ویں ایڈیشن میں جب ہم پہنچے تو یہ شعر اپنی پوری معنویت کے ساتھ جلوہ گر نظر آیا۔ اس فیسٹیول میں محفل خانہ، بزم خیال، دیار اظہار اور سخنزار کے عنوان سے 4 پنڈالوں میں سجے اسٹیجوں سے تین روز تک مسلسل ایک ساتھ پروگرام چلتے رہے۔ انڈیا گیٹ کے نزدیک میجر دھیان چند نیشنل اسٹیڈیم میں فیسٹیول کا آغاز وڈالی بردست کی قوالیوں سے اور اختتام نورا سسٹر کی قوالیوں سے ہوا۔ مجموعی طور پر 40 سے زیادہ سیشن ہوئے اور ہر سیشن شائقین سے بھرا رہا۔ ان پروگراموں میں فنکاروں، شاعروں، ادیبوں، اداکاروں اور فلم سازوں نے اردو زبان کے حوالے سے اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ مردوں اور خواتین کے مشاہرے، داستان گوئی، مکالمے، بیت بازی، غزل سرائی اور فلم اسکرینگ وغیرہ سے شائقین کو محظوظ کیا گیا۔ جاوید اختر اور شبانہ اعظمی نے اپنے اپنے والد جانثار اختر اور کیفی اعظمی کے فن پر گفتگو کی۔ فیض کے تین عشق کے نام سے ایک سیشن میں گوپی چند نارنگ نے فیض کی حیات و خدمات پر روشنی ڈالی۔ علامہ اقبال کے فن پر پولینڈ کے ایک پروفیسر پیوترے کلودکووسکی نے گفتگو کی۔ پروفیسر پرشوتم اگروال اور عبد البسم اللہ نے کبیر کے فن پر تبادلہ خیال کیا۔ ایک سیشن میں بدنام شعرا اور شاعرات پر گفتگو ہوئی تو ایک میں اپنی شاعری سنانے کے لیے نوجوانوں کی بھیڑ مشتاق نظر آئی۔ ریختہ فاؤنڈیشن کے چیئرمین سنجیو سراف کا کہنا ہے کہ یہ اردو ہی ہے جو تمام انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ سکتی ہے۔ ممتاز شاعر اور ریختہ فاؤنڈیشن کے ایڈیٹر انچارج فرحت احساس نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ریختہ نے ملک بھر میں اردو کا ماحول پیدا کر دیا ہے۔
جو پانچواں جشن ریختہ کل ختم ہوا ہے تو اس بار تو اب دو دن میں کم از کم 2.5 لاکھ لوگ مختلف مذہبوں کے، مختلف طبقوں کے اس میں شریک ہوئے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نوجوان جو بالکل نئی نسل ہے، جو انگریزی تعلیم حاصل کرنے والے نوجوان اور انجینئرس، ڈاکٹرس اور آئی ٹی کے پروفیشنلس، اور یہ سارے لوگ، یہ 80% تو اس میں نوجوان تھے، 25-30 سال کے نوجوان، تو یہ کتنا بڑا ایک تبدیلی ہے اردو کو رائج کرنے میں، اس کو فروغ دینے میں۔ تو میرے خیال سے ہندوستان میں اس سے پہلے کبھی اتنی بڑے پیمانے پر اردو کو فروغ دینے کی کوئی کوشش ہوئی نہیں۔
کئی پروگراموں کی نظامت کرنے والے معروف شاعر اور ناظم مشاعرہ شکیل جمالی نے کہا کہ ریختہ فاؤنڈیشن نے اردو کو گھر گھر تک پہنچا دیا اور اب بہت سے لوگ اردو سیکھنے لگے ہیں۔
ریختہ نے اس کے علاوہ اس کی کوششیں بھی جاری کر دی ہیں اردو سکھانے کے، جتنے بھی مطلب یہ وسائل ہو سکتے ہیں ریختہ میں، وہ سب انہوں نے کیے ہیں۔ اردو لرننگ کورسز شروع کیے ہیں، کلاسز شروع کیے آن لائن، تو اس سے ظاہر بات ہے کہ اردو رسم الخط کو اگر فائدہ پہنچے گا تو ظاہر بات ہے اردو زبان کو۔ اور ریختہ کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ اردو زبان، اس کا ادب اور اس کی تہذیب کو فروغ دینے کے لیے مطلب کوئی کسر نہ چھوڑی جائے، اور جہاں تک ممکن ہو سکے وہ لوگ جاتے ہیں، اور بڑی ایمانداری کے ساتھ اور معیار کے معاملے میں کبھی ریختہ سمجھوتا نہیں کرتا۔ جتنے اسٹیجز کے جتنے پروگرام چلے، چاہے خواتین کا مشاعرہ ہو، نوجوانوں کا ہو، دوسری ٹاکس ہو، اب ظاہر گوپی چند نارنگ جیسی شخصیات، شمس الرحمان فاروقی جیسے لوگ، شبی مہنفی جیسے ادب کی بڑی شخصیات کی تھی، فلم کی ساری بڑی شخصیات، تھیٹر کی بڑی شخصیات، تو ظاہر بات ہے کہ ان کا جو چارم ہے تو ایک نوجوانوں کی ایک بڑی فوج آتی ہے وہاں، اور جس کو دلچسپی پیدا ہوتی ہے اردو زبان سے، اردو ادب کے بارے میں، پھر وہ سوچتے کہ ہم اردو لکھنا پڑھنا بھی سیکھیں۔
اس فیسٹیول میں دہلی کے باہر سے بھی جا کر لوگوں نے شرکت کی۔ یہاں سے 800 کلومیٹر دور اتر پردیش کے مئوناتھ بھنجن سے آنے والے ایک شاعر ابو اشر فہیم نے کہا کہ ریختہ نے اردو کو اس معاشرے تک پہنچا دیا ہے جو اعلیٰ سوسائٹی کہلاتا ہے، اس نے دوریاں ختم کر دیں۔
اردو ریختہ ڈاٹ کام نے جو سب سے اچھا تاثر یہ رہا کہ وہاں جو ہے دوریاں ختم ہو گئی، ریختہ نے پورے دعوت دے دیا ہے، قریب آؤ تو شاید ہمیں سمجھ سکو کہ دوریاں غلط فہمیاں بڑھاتی ہیں، تو ان دوریوں کو کم کیا ہے، ان غلط فہمیوں کو کم کیا ہے، اور نئے دور میں اردو کے تعارف کے لیے، اردو کی خدمت کے لیے، اور اردو کے نئے جہانوں کو آباد کرنے کے لیے ریختہ نے بہت بڑا کام کیا ہے۔
فیسٹیول کے شرکا میں زبردست جوش دیکھا گیا۔ جب ایک سیشن میں فلم اداکار جاوید جعفری نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اردو خطرے میں ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اردو قطرے قطرے میں ہے، تو شائقین نے انتہائی پرجوش اور والہانہ انداز میں ان کا استقبال کیا۔ متعدد شائقین یہ کہتے نظر آئے کہ اب ہمیں اس کے اگلے فیسٹیول کا انتظار رہے گا۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
پروگرام ہفتہ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789۔
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے۔ اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے تو وہ ریڈیو ہے۔
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے۔
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com۔ خط آپ کے۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں معاف کیجیے گا، پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ بلوچستان میں حکام کو ہنڈی کے ذریعے ملک کا قیمتی زر مبادلہ بیرون ملک بھیجنے کے شواہد مل گئے ہیں۔ اس سلسلے میں ایف آئی اے حکام نے گرفتاریاں بھی کر لی ہیں۔ حکام کے بقول ہنڈی کے ذریعے افغان طالبان کو رقوم بھیجنے کی بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں، اور اگر اس حوالے سے شواہد مل گئے تو گرفتاریاں بھی کی جائیں گی۔ مزید تفصیلات کوئٹہ سے ستار کاکڑ نے اس رپورٹ میں ہمیں بھیجی ہیں۔
بلوچستان میں انڈی کے ذریعے زر مبادلہ غیر قانونی طریقے سے بیرون ملک منتقل کرنے والوں کے خلاف حکام نے کارروائی شروع کر دی ہے، اور ایک ماہ کے دوران وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے نے اس غیر قانونی کاروبار میں ملوث 1 درجن سے زائد لوگوں کو حراست میں لے لیا ہے۔ حکام کے بقول مزید گرفتاریاں بھی کی جائیں گی۔ کوئٹہ میں ایف آئی اے کے کمرشل بینکنگ سرکل کے ڈپٹی ڈائریکٹر شفیق الرحمان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ بلوچستان سے اونڈی یا حوالے کے ذریعے زر مبادلہ بیرون ملک منتقل کرنے کی اطلاعات تھی، اور عالمی ادارے فائنانشیل ایکٹ ٹاسک فورس ایف ٹی ایف نے بھی یہ اعتراض اٹھایا تھا کہ پاکستان میں کچھ لوگ ٹیکس دیے بغیر پیسے بیرون ملک منتقل کر رہے ہیں، اس سلسلے کو ختم کیا جائے، جس پر فوری طور پر یہ کارروائی شروع کر دی گئی۔
وہ ہمیں اسٹیٹ بینک فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ وہ ہمیں انٹیمیٹ کرتا ہے یا کسی لیٹر کے تھرو بھجواتا ہے، پیسہ الیگل جا رہا ہے، اس میں انہوں نے کچھ پراپرٹی دبئی میں کہیں پہ بھی خریدے، تو ان کو ہم ابھی ڈیٹیکٹ کر کے ان کو سیز کریں گے۔ کافی رسک کیے، پچھلے ایف آئی آر میں ہم نے 4 بندے اریسٹ کیے تھے، کل ہم نے 3 بندے اریسٹ کیے، اور اس سے پہلے بھی ہم نے کچھ اریسٹ کیے تھے، انکوائری کر کے فردر ان کے بھی ایف آئی آر آلموسٹ 12 کے قریب ہے۔
شفیق الرحمان کا کہنا ہے کہ کوئٹہ میں بھی بعض لوگوں کے بے نامی اکاؤنٹس موجود ہیں۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے نے اب تک اس سلسلے میں کی جانے والی تحقیقات کی روشنی میں 8 بے نامی اکاؤنٹس کا پتہ چلا لیا ہے، اور ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے جو ایک عمارت کا چوکیدار تھا، لیکن اس کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے جمع اور نکالے گئے تھے۔ اس شخص سے مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ بعض مغربی ممالک ماضی قریب میں یہ الزام عائد کرتے رہے ہیں کہ کوئٹہ سے افغان طالبان کو بھی مالی امداد مل رہا ہے۔ ایف آئی اے کے ڈپٹی ڈائریکٹر کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ گزشتہ 1 ماہ کے دوران مختلف نجی بینکوں کے ریکارڈ کے جانچ پڑتال سے یہ بات ثابت نہیں ہوئی، لیکن ایف آئی اے افغان طالبان کو مالی امداد ملنے کے الزامات کا بھی جائزہ لے رہا ہے۔ اگر اس سلسلے میں کوئی شواہد ملے تو ادارہ اس کے خلاف سخت کارروائی کرے گا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ غیر قانونی کاروبار سے ملک کو اربوں کا نقصان ہو رہا ہے، اور بین الاقوامی اقتصادی پابندیوں کے بعد ایران کی بنی ہوئی اشیاء کی ایک بڑی مقدار پاکستان میں غیر قانونی طریقے سے لائی جاتی ہے، جس سے حکام کے بقول ملکی معیشت کو کروڑوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
خیبر پختونخوا کے شہر کوہاٹ سے سن 2012 میں گرفتار کیے جانے والے بھارتی شہری حامد انصاری کی قید مکمل ہونے پر ان کو رہا کر کے انڈین حکام کے حوالے کرنے کی تیاری آخری مراحل میں ہے۔ حامد انصاری افغانستان کے راستے کوہاٹ آئے تھے، اور ان کو قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں نے ایک ہوٹل سے حراست میں لیا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ حامد انصاری کا سوشل میڈیا کے ذریعے کوہاٹ کی ایک خاتون کے ساتھ رابطہ ہوا تھا اور انہی کی دعوت پر وہ پاکستان آئے تھے۔ یہ تمام تفصیل بتائیں گے پشاور سے شمیم شاہد اس رپورٹ میں۔
خیبر پختونخوا کے جنوبی شہر کوہاٹ میں 2012 میں گرفتار کیے جانے والے بھارتی شہری حامد انصاری کی قید مکمل ہونے پر ان کو رہا اور انڈین حکام کے حوالے کرنے کی تیاریاں آخری مراحل میں ہے۔ حامد انصاری نومبر 2012 میں افغانستان کے راستے خیبر پختونخوا کے جنوبی شہر کوہاٹ آئے تھے اور بعد میں ان کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں نے ایک مقامی ہوٹل سے حراست میں لیا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ حامد انصاری کی سوشل میڈیا کے ذریعے کوہاٹ ہی کے ایک خاتون کے ساتھ رابطہ ہوا تھا اور اس کی خاتون کی دعوت پر وہ پاکستان آئے تھے۔ گرفتاری کے بعد حامد انصاری کے بارے میں کافی عرصہ تک کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا، تاہم لاہور ہی کے ایک خاتون صحافی نے حامد انصاری کے والدہ کے رابطوں کے بعد عدالت میں ایک مقدمہ دائر کر رکھا تھا۔ حامد انصاری کو بعد میں فروری 2016 کو ایک فوجی عدالت میں پیش کیا گیا اور عدالت نے ان کو جعلسازی کے الزام میں 3 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ سزا کی تکمیل سے قبل پشاور کے سینئر وکیل قاضی محمد انور ایڈوکیٹ نے پچھلے جولائی کو پشاور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کیا تھا جس میں عدالت کے ذریعے حکومت سے استدعا کی گئی تھی کہ سزا کی تکمیل یعنی 16 دسمبر 2018 تک ان کی سفری دستاویزات مکمل کی جائے۔ قاضی محمد انور نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
انشاءاللہ وہ یا تو آج شام کو یا کل صبح رہا ہو جائے گا۔ اس کی رہائی میں یہ تھا کہ انڈین ہائی کمیشن سے ڈاکومنٹ بن رہے تھے، اس کا ٹریول ڈاکومنٹ، اور ہائی کورٹ نے آرڈر دیا تھا منسٹری آف انٹیریئر کو کہ آپ ان کو فارمل ریکویسٹ بھیجیں کہ ٹریول ڈاکومنٹ اگر آج تیار ہو جائیں گے تو بائی ایوننگ کو رہا ہو جائے گا، تو اگر آج سن سیٹ تک نہیں ہوگا تو پھر کل صبح سن رائز کے بعد انشاءاللہ رہا ہو جائے گا۔
پچھلے نومبر کے اواخر میں پاکستان اور بھارت کے درمیان کرتارپور گزرگاہ کے افتتاح کے موقع پر ہندوستان سے آنے والے صحافیوں نے بھی وزیراعظم عمران خان سے حامد انصاری کی جلد از جلد رہائی کی اپیل کی تھی۔
جو آپ کا تیسرا ریکویسٹ ہے وہ تو انشاءاللہ میں ابھی چیک کروں گا، دس از دی فرسٹ آئی ہیو ہرڈ آف اٹ، اور اس کے اوپر تو انشاءاللہ ویل ڈو آور بیسٹ۔
حامد انصاری نے مینجمنٹ سائنسز میں ماسٹر کیا ہے اور افغانستان سے قبل ان کو ممبئی کے کالج میں لیکچرر کے طور پر تعیناتی ملی تھی۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
سن 2018 میں امریکی کانگریس کی کارکردگی ملی جلی رہی۔ ریپبلکن اکثریت والی کانگریس نے ٹیکسوں میں کٹوتی اور بہتر اقتصادی ترقی کے سلسلے میں کامیابی حاصل کی، لیکن انٹرنیٹ، ڈیٹا پرائیویسی، امیگریشن اصلاحات جیسے مسائل کو حل نہ کر سکی۔ اس دوران وسط مدتی انتخابات میں اسے کئی نشستوں سے ہاتھ دھونا پڑا۔ کانگریس کی مجموعی کارکردگی کے بارے میں وائس آف امریکہ کی نامہ نگار کیتھرین جپسن کی جائزہ رپورٹ اسد نذیر کی زبانی۔
کانگریس کے وسط مدتی انتخابات میں حکمران ریپبلکن پارٹی کو ایوان نمائندگان میں شکست کا سامنا اٹھانا پڑا، اور جنوری میں شروع ہونے والے ایوان نمائندگان میں اب حزب مخالف ڈیموکریٹک پارٹی کی اکثریت ہوگی۔ 2018 کئی اعتبار سے کانگریس کا ایک مصروف سال تھا۔ ان میں سے ایک اہم واقعہ سپریم کورٹ کے نامزد جج کیوناؤ کی سینٹ میں توثیق کا تھا۔ اس سماعت کے دوران ملک کی دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کی تقسیم اور تفریق مزید نمایاں ہو گئی، اور اب اس ماہ بجٹ کی منظوری کا متنازع مسئلہ درپیش ہے۔ اگر اس ہفتے بجٹ پر اتفاق رائے نہ ہوا تو کار سرکار جزوی طور پر بند ہو سکتا ہے۔ حزب مخالف ڈیموکریٹس حکمران ریپبلکن پارٹی کو کوئی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس سال وسط مدتی انتخابات کی وجہ سے کانگریس کے اراکین انتخابی مہم میں خاصے الجھے رہے۔ ریپبلکن پارٹی کے نمائندوں نے اپنی جماعت کی کارکردگی کو اپنی مہم کی بنیاد بنایا۔ بروکنگز انسٹیٹیوشن کی فیلو مولی رینالڈز کہتی ہیں، بڑی بڑی کارپوریشنوں اور امیر افراد کے ٹیکسوں میں کٹوتی کے اقدامات کو امریکی عوام نے پسند نہیں کیا۔ دوسری طرف امیگریشن کے مسئلے کے سلسلے میں ٹرمپ انتظامیہ کی امریکہ میکسیکو سرحد پر خاندانوں کو جدا کرنے کی کارروائیوں نے پورے ملک میں ایک نئی بحث چھیڑ دی۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی ان کی انتظامیہ کا فیصلہ نہیں تھی بلکہ سابقہ صدور کے دور میں بھی ایسا ہی ہوتا رہا۔ ڈیموکریٹک پارٹی کی لیڈر نینسی پلوسی کا کہنا ہے کہ صدر کا یہ موقف درست نہیں ہے۔
When the president said these actions are not of his doing, he is not telling the truth.
جب صدر یہ کہتے ہیں کہ ان کا ان اقدامات سے کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ سچ نہیں بول رہے ہوتے۔ امیگریشن کے سلسلے میں 800,000 سے زیادہ ان غیر قانونی تارکین وطن کا معاملہ بھی بدستور حل طلب ہے۔ امریکہ میں ان کے اور ان کے بچوں کے قانونی قیام کی ابھی تک کوئی صورت نہیں نکلی ہے۔ سینٹ میں ریپبلکن اکثریتی پارٹی کے لیڈر مس میکانل کہتے ہیں، عام فہم بات تو یہ ہے کہ شکستہ اور نامکمل امیگریشن پالیسی کو درست کرنے کے لیے محض اس کے کسی ایک پہلو پر توجہ دینا مناسب اور موزوں نہیں ہوگا۔ بہرحال نومبر میں ہونے والے وسط مدتی انتخابات کے نتائج کے بعد ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹک پارٹی کی اکثریت طے ہو چکی ہے۔ اس سال کے بہت سے مسائل پر اگلے سال کی نئی پارلیمنٹ بحث و مباحثہ کرے گی۔ دیکھنا یہ ہے کہ ان مسائل پر دونوں جماعتیں کس حد تک ایک دوسرے سے اتفاق کریں گی۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ترک وطن کرنے والے، امریکہ میں داخلے کے منتظر اور اپنے والدین سے جدا بچوں کی منظر عام پر آنے والی ویڈیو، سرحدوں پر تعینات کردہ نیشنل گارڈز اور افواج جن کی تعیناتی کو صدر ٹرمپ نے نیشنل ایمرجنسی قرار دیا ہے، اور امریکہ اور میکسیکو کی سرحد پر آنسو گیس سے بھاگتے خاندان، سن 2018 میں صدر ٹرمپ کی پالیسیوں میں سے سب سے زیادہ یاد رکھے جائیں گے۔ اور اب جب نیا سال شروع ہونے کو ہے تو وسطی امریکہ کے ملکوں سے ترک وطن کرنے والے بہت سے لوگوں کا مستقبل صدر ٹرمپ کی امیگریشن پالیسی سے جڑا ہے۔ اس بارے میں ریمون ٹیلر کی رپورٹ، انجم ہیرل گل کی زبانی۔
اپنی صدارت کے 15 ماہ بعد صدر ٹرمپ کا اپنی انتخابی مہم کے دوران سب سے بڑا وعدہ تھا جنوبی سرحد پر ایک عظیم الشان دیوار تعمیر کرنا، لیکن یہ ابھی تک پورا نہیں ہوا۔ کانگریس نے صرف موجودہ رکاوٹوں کو تبدیل کرنے کے لیے فنڈ فراہم کیے ہیں، اس لیے اس سال اپریل میں جب وسطی امریکہ کے ملکوں سے ترک وطن کرنے والوں پر مشتمل ایک قافلہ تشدد اور غربت سے بھاگ کر امریکہ میں پناہ لینے کے لیے پہنچا تو صدر ٹرمپ نے ایک انتباہی ٹویٹر پیغام جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ جنوبی سرحد پر غیر قانونی سرگرمیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اس لیے نیشنل گارڈ چوکن نہ رہیں۔ 1,500 میں صرف چند سو افراد ہی 3,200 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے امریکہ کی سرحد تک پہنچ پائے۔ امریکہ میں داخل ہونے کے بعد انہیں حراست میں رکھا گیا اور بچوں کو والدین سے جدا کر دیا گیا، جو کہ امریکہ کا نقل مکانی سے متعلق زیرو ٹالرنس پالیسی کا مظاہرہ تھا۔ اس بارے میں اٹرنی جنرل جیف سیشن کا کہنا تھا، وہ ان بچوں کی دیکھ بھال بڑے اچھے، معقول اور درست انداز میں کر رہے ہیں۔ ہم اس وقت $1 ارب سے زیادہ بغیر والدین کے آنے والے کم سنوں کی دیکھ بھال پر خرچ کر رہے ہیں۔ لیکن پھر پرو ریپبلیکا کی جانب سے حاصل کردہ ایک ویڈیو میں ایک نظر بندی عمارت میں بچوں کو روتے ہوئے دکھایا گیا، جس سے ملک بھر میں اشتعال پھیل گیا۔ اس پر نیو یارک سے دادیوں اور نانیوں پر مشتمل کارواں احتجاج کے طور پر سرحد کی جانب روانہ ہوا۔ کارواں میں شامل رچنا داریانانی کا کہنا تھا، کوئی دوزخ بھی اتنی بری نہیں ہو سکتی کہ آپ کو علم ہی نہ ہو کہ آپ کے بچے کہاں ہیں۔ تاہم سرحدی علاقوں میں رہنے والے ایک شہری ریمن مونٹیانو کا کہنا تھا، شاید ان کے لیے یہاں غیر قانونی طور پر آنا درست نہ ہو، لیکن ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان خاندانوں اور بچوں سے یہ سلوک کریں۔ اس احتجاج کی وجہ سے صدر کو خاندانوں کو جدا کرنے والی پالیسی ختم کرنا پڑی، لیکن کوئی 2600 بچے اب بھی والدین سے جدا ہیں، انہیں دوبارہ ملانا مشکل تر ہو گیا ہے۔ تاہم جیسے ہی وسط مدتی انتخابات قریب آئے، امریکہ آنے کے لیے وسطی امریکہ سے متعدد ترک وطن کرنے والے کارواں بنتے چلے گئے۔ صدر ٹرمپ نے انہیں امریکہ پر چڑھائی قرار دیا۔ آپ کا خیال ہے کہ ہم اس کارواں کو ملک میں داخل ہونے دیں گے؟ اسے بھول جائیں۔ ان کے حامیوں نے اس کی حمایت کی۔ ایک خاتون حمایتی کا کہنا تھا، ہم بند سرحدیں چاہتے ہیں۔ ایک دوسرے مرد حمایتی کا کہنا تھا، میں کھلی سرحدوں کو نہیں مانتا، میرے اپنے بھی بچے ہیں اور مجھے ان کی سلامتی کا خیال رکھنا ہے۔ صدر ٹرمپ نے جنوبی سرحد پر 2,000 سے زیادہ جوانوں پر مشتمل نیشنل گارڈ کی کمک کے لیے 5,000 سے زیادہ فوجی روانہ کیے۔ اس دفعہ لوگوں کو داخلے کے مقام پر خاصا انتظار کرنا پڑ رہا ہے، انہیں قانونی طریقے سے پناہ کی درخواست دینے کے لیے لمبی قطار میں لگنا پڑ رہا ہے کیونکہ غیر قانونی طور سے داخل ہونے والوں کو پناہ نہیں دی جائے گی۔ کسٹم اینڈ بارڈر سیکیورٹی والوں کا کہنا ہے کہ وہ ایک مخصوص تعداد میں درخواستوں پر غور کر سکتے ہیں۔ یہ انتظار تھکا دینے والا ہے۔ ٹیانا میں ایک پرامن احتجاج نومبر میں اس وقت تھوڑا سا متشدد ہو گیا جب لوگوں نے بارڈر پیٹرول والوں پر پتھر پھینکے اور جواب میں آنسو گیس کے گولے پھینکے گئے۔ کچھ ترک وطن کرنے والے پناہ کے لیے اتنا لمبا انتظار کرنے کی بجائے واپس گھروں کو لوٹ گئے ہیں یا پھر میکسیکو میں ٹھہر گئے۔ تاہم باقی افراد سرحدوں پر ڈیرا ڈالے ہوئے ہیں۔ فوج کی تعیناتی کو جنوری تک طول دیا گیا ہے اور یہ بحث بھی جاری ہے کہ کیا یہ قومی سطح کی ایمرجنسی ہے یا خود ساختہ بحران۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.urduvoa.com۔
سندھ میں ہاتھ سے اجرک بنانے کا فن زوال کا شکار ہے۔ سکھر میں اجرک کے تقریباً تمام کارخانے بند ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے روزانہ اجرت پر کام کرنے والے مزدوروں کو شدید مالی مشکلات کا سامنا ہے۔ کرن مرزا کی ایک رپورٹ۔
اجرک کو سندھ کی قدیم ثقافت اور تہذیب و تمدن کی علامت سمجھا جاتا ہے، لیکن صوبے میں اجرک کی صنعت مشکلات کا شکار ہے۔ سکھر میں ہاتھ سے اجرک بنانے کے 100 سے زائد کارخانے ہوتے تھے، لیکن اب صرف ایک ہے جس میں تقریباً 10 افراد کام کر رہے ہیں۔ کارخانے بند ہونے کی ایک وجہ خام مال کی قیمت میں اضافہ ہے۔
جس میں یہ بنتا ہے وہ چیز یا نہیں ملی، پہلے وہ چیز ملتی تھی 10 روپے کلو، اب وہ ملی ہے 500 روپے کلو، اب آدمی کہاں سے پورا کرے گا؟ دستکاری کا کام یہ ختم ہو چکا ہے۔
اجرک بنانا ایک محنت طلب کام ہے۔ کاریگروں کے مطابق انہیں یومیہ صرف 350 روپے اجرت ملتی ہے، جو نہ تو گھر چلانے کے لیے کافی ہے نہ ہی ان کی محنت کا مناسب معاوضہ۔
بہت ہے، آپ دیکھ رہے ہیں چھاپا کتنا بڑا، یہ 360 چھاپے ایک اجرک کے اندر۔ اس کے اوپر پانی کا بچاؤ، ٹھنڈ کا بچاؤ، سیم کا بچاؤ اس کا کرنا پڑتا ہے۔ جتنا اس کے اوپر ٹھنڈ سے بچے گا نا اس ٹائم پہ، تو اتنا ہی بہت اچھی چیز بنے گی۔
ہاتھ سے بنائی جانے والی اجرک چھپائی کے 5 مختلف مراحل سے گزر کر تیار ہوتی ہے، جس میں انتہائی مہارت اور تیز بینائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ بدلتے دور میں ہاتھ سے بننے والی اجرک کی جگہ اب مشینی اجرک نے لے لی ہے، جو کم وقت میں تیار ہو جاتی ہے، لیکن بہت سے گاہک بہرحال ہاتھ سے بننے والی اجرک ہی پسند کرتے ہیں۔
اصل اصل ہوتی ہے اور مشین سے بنی اجرک میں وہ معیار نہیں ہوتا۔
ہاتھ سے اجرک بنانے کے کارخانے بند ہونے سے بہت سے مزدوروں کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے، لیکن جو کاریگر اب بھی اس کام سے منسلک ہیں، انہیں امید ہے کہ اجرک کی اہمیت سمجھنے والے اس فن کو مرنے نہیں دیں گے۔ کرن مرزا، وائس آف امریکہ، سکھر۔
بہجت حاضر خدمت ہے۔ آپ کی صحت پروگرام میں آج ہم بات کر رہے ہیں لبلبے کے سرطان کی، یعنی پینکریاٹک کینسر کے بارے میں، اور وہ بھی ایک نئی ایجاد کے حوالے سے، اور ایجاد بھی ایک 13 سالہ نوعمر سائنسدان کی، جس کا کہنا ہے کہ اس کے آلے کی مدد سے ڈاکٹروں کو لبلبے کا مقام تعین کرنے میں آسانی ہو جائے گی، خاص طور پر سرطان کا علاج کرتے ہوئے۔ 13 سالہ رشب جین نے حال ہی میں ایک قابل فخر ایوارڈ جیتا ہے، جو نوجوان سائنسدانوں کو ان کی غیر معمولی صلاحیتوں پر دیا جاتا ہے۔ رشب جین کا تعلق پورٹ لینڈ اوریگان سے ہے، اور انہوں نے حال ہی میں ڈسکوری ایجوکیشن 3M ینگ سائنٹسٹ چیلنج میں کامیابی حاصل کی ہے۔ انہوں نے ایک ایسا طریقہ کار دریافت کیا ہے جس میں مصنوعی ذہانت کی مدد سے لبلبے کے سرطان کے علاج معالجے میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ رشب جین کا کہنا ہے کہ ریڈیو تھراپی کے دوران ان کے دریافت کیے ہوئے آلے کی مدد سے لبلبے کو جلد اور زیادہ درستگی کے ساتھ تلاش کیا جا سکتا ہے۔
It's much harder to find the pancreas with the human eye, so even trained radiologists sometimes can take hours.
انعامی مقابلہ جیتنے والے رشب جین کا کہنا ہے کہ انسانی آنکھ سے لبلبے کو تلاش کرنا بہت مشکل ہے، اور بعض اوقات تجربہ کار ریڈیولوجسٹ کو بھی اس کے درست مقام کا تعین کرنے میں کافی وقت لگ جاتا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ارد گرد بہت سے دوسرے اعضاء موجود ہیں اور لبلبا ان کے پیچھے چھپ سا جاتا ہے۔ اس کے دائیں جانب ریڑھ کی ہڈی ہے، اور بعض اوقات سرجری یا دوسرا علاج معالجہ کرتے ہوئے مسائل درپیش رہتے ہیں۔ یہی دیکھتے ہوئے رشب جین نے اپنے آلے کی ٹریننگ کی ہے. وہ بتاتے ہیں کہ جب پیٹ اور اسی مقام کے سی ٹی آئی یا ایم آر آئی کو کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس سے آلہ سیکھتا ہے کہ لبلبہ ہوتا کیسا ہے اور جسم کے اندر اس کی جگہ کہاں پر ہے. انعامی مقابلے کے فاتح رشب جین کہتے ہیں کہ یہ میرا آلہ ہے جسے میں نے پینکریاٹک کینسر ڈیپ لرننگ سسٹم کا نام دیا ہے. وہ اس کا تجربہ کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ یہ مریض کے پیٹ کا سی ٹی اسکین ہے اور سانس لینے کے عمل اور لبلبے کی حرکت کے باوجود اس کے درست مقام کا پتہ چلانا مشکل ہو جاتا ہے جبکہ بائیں ہاتھ پر میں نے اپنا آلہ رکھا ہے. جی یو آئی پروٹوٹائپ Graphical User's Interface.
This is my tool, Pancreatic Cancer Deep Learning System in Action. On the right side here is a CT scan of a patient's abdomen. And throughout the different cycles...
Rishabh Jain کہتے ہیں کہ MRI guide, ریڈیو تھیرپی کے علاج کے دوران ڈاکٹر میرے آلے کو استعمال کرتے ہوئے لبلبے کی صحیح جگہ کا پتہ چلا سکتے ہیں اور مؤثر انداز میں صرف متعلقہ جگہ کی ریڈیشن کر سکتے ہیں اور جوں صحت مند خلیوں یا اعضاء کو غلطی کی زد میں آنے سے بچایا جا سکتا ہے یا اس کے امکان کو کم کیا جا سکتا ہے. لبلبے کے سرطان کی شرح نسبتاً کم ہے لیکن عام طور پر یہ مہلک ثابت ہوتا ہے اور چونکہ لبلبہ جسم کے کافی اندر ہے اس لیے ابتدائی رسولیوں کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہو پاتا. لوگوں میں اس کی علامتیں بھی نظر نہیں آتی یہاں تک کہ یہ دوسرے اعضاء تک پہنچ جاتا ہے. جین کا ارادہ تو یہی ہے کہ وہ اپنی $25,000 کی انعامی رقم سے اپنے پروٹوٹائپ آلے کو ایک فعال ماڈل کی شکل دے سکیں اور انہیں امید ہے کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا جب ہسپتالوں اور کمپنیوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے وہ اسے تجارتی سطح پر عام کر سکیں گے. بہجت چلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
گوشہ ادب میں میں ہوں اسد نذیر. دیوان غالب کے انگریزی ترجمے کے حوالے سے ڈاکٹر سرفراز خان نیازی سے آپ سبھی بخوبی واقف ہوں گے. آج انہی کی زبانی یہ سنیے کہ غالب کی غزلوں کو انگریزی زبان کے قالب میں ڈھالتے ہوئے کیا کیا مشکلات پیش آتی ہیں. ڈاکٹر سرفراز خان نیازی اور ترجمہ غالب در زبان انگریزی.
راز رسل صاحب جو آپ کے پروگرام میں بھی آ چکے ہیں,
جی جی,
اور بہت بڑے ادیب اور بہت بڑا مرتبہ رہا ہے ان کا, ان سے میرا ایک اختلاف تھا اور اسی پروگرام پہ, مطلب وائس آف امریکہ پہ ہی پروگرام ہوا تھا غالب پر, جس پہ ہماری جو وہ بقید حیات تھے, ان کا یہ کہنا تھا کہ ترجمہ کرنے کے لیے جس زبان میں ترجمہ کیا جا رہا ہے وہ مادری زبان ہونا ضروری ہے. میرا خیال تھا کہ چونکہ دونوں زبانیں مادری نہیں ہو سکتی, اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس زبان سے ترجمہ کیا جا رہا ہے وہ مادری زبان ہو, تاکہ اس زبان کی جو, جس کو ہم نوانسز کہتے ہیں, جس زبان کی جو چاشنی ہے پہلے وہ آپ کی سمجھ میں آ جائے. اب آتا ہے دوسرا مرحلہ, وہ یہ کہ اس چاشنی کو آپ کس طرح سے بیان کر سکتے ہیں دوسری زبان میں. تو اس میں لیے, اس کے لیے بہت ضروری اس بات یہ بات ہے کہ اس زبان میں بھی آپ کو دسترس ہو, لیکن اس میں اتنی روانی سے دسترس ہو کہ آپ اس کو محسوس کر کے جو قریب سے قریب الفاظ آ سکتے ہیں اس زبان میں, اور چونکہ زبان ایک کلچر کا حصہ ہے, اس میں وہ بیان کریں. تو اس میں تھوڑا بہت مجھے ایڈوانٹیج یہ رہی کہ پچھلے تقریباً 43-44 سال سے میں یہاں پڑھا رہا ہوں امریکہ میں. جب میں آیا تھا تو اس وقت ظاہر ہے کہ جو انگریزی کا کی سمجھ تھی وہ مختلف تھی, لیکن چونکہ میرے پیشے میں روزمرہ انگریزی کا استعمال ہے, اس کا لکھنا بہت ہے, تو میں نے یہ کوشش بہت کی کہ میں زبان کو, انگریزی زبان کو سمجھ سکوں. تو اس لیے مجھے تھوڑی بہت جو سکسیس ہوئی ہے ترجمہ کرنے میں وہ اسی وجہ سے ہوئی ہے. لیکن یہ بات میں سامعین سے ضرور بتاؤں گا کہ کوئی زبان کبھی بھی کسی اور زبان میں شاعری کو منتقل نہیں کر سکتی, اور اگر وہ کر بھی دے تو اس میں وہ خامیاں ضرور رہ جائیں گی. ان کا تعلق جو ہے وہ اس سے ہے کہ اس زبان میں کہا کیا گیا تھا. اس موقع پہ اگر آپ اجازت دیں تو جمیر الدین علی صاحب نے, جو میری کتاب کا جب انوگریشن ہوا تھا, کراچی میں ہوا تھا, تو وہ تشریف لائے تھے اور انہوں نے ایک جملہ کہا تھا, تو وہ میں آپ کو بتا دوں. جملہ انگریزی میں تھا اس وقت انہوں نے بیان کیا کہنے کے کہ ٹرانسلیشنز آر لائک ویمن اف دے آر فیتھفل دے کین ناٹ بی بیوٹیفل اف دے آر بیوٹیفل دے ڈونٹ ہیو ٹو بی فیتھفل تو اس بات کو کہہ کے علی صاحب نے ساری محفل جو تھی وہ لوٹ لی اور میرے خیال میں یہ اس سے بہتر اور اس کا جواب ممکن نہیں ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں اس کو فیتھفل رکھنے کی اور خوبصورت بنانے کی لیکن ہمیشہ اس میں ایک کمپرومائز ضرور ہوگا اسی لیے شاعری جو ہے وہ ہمیشہ ایک زبان اور اس کے کلچر کا ایک مکمل حصہ بن کر رہے گی
یہ تھے ڈاکٹر سرفراز خان نیازی جنہوں نے دیوان غالب کی تمام غزلوں کا انگریزی میں ترجمہ کر کے اسے ایک ضخیم کتاب کی شکل دی یہ گفتگو ہم نے کافی عرصے پہلے ریکارڈ کی تھی اور آج ہم نے اس کا ایک مختصر اقتباس پیش کیا اجازت کا طالب ہوں وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں اسد نذیر
تمین یہاں امریکہ میں قائم مسلمانوں کی اسلامی فلاحی تنظیم اکنا کے ورجینیا چیپٹر کے انچارج ارشد محمود نے بتایا کہ ان کی تنظیم نے مختلف ریاستوں اور شہروں میں بے سہارا اور مجبور خواتین کے لیے شیلٹر ہومز بنائے ہیں جن میں نہ صرف ان خواتین کو تحفظ فراہم کیا جاتا ہے بلکہ انہیں ایسی تعلیم بھی دی جاتی ہے اور ہنر سکھائے جاتے ہیں کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکیں اور معاشرے میں باعزت مقام حاصل کر سکیں ورجینیا میں قائم ایسی ہی ایک مرکز کے بارے میں ارشد محمود نے بتایا
اس وقت 17 ہمارے وومین ٹرانزیشنل ہاؤس ہم اس کو کہتے ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں اور اس میں 297 خواتین اس وقت ان شیلٹرز میں ہیں ایک ناردرن ورجینیا میں بھی ہے اور یہاں جو خواتین ہمارے پاس آتی ہیں ان کو ہم ان کو رہنے کی جگہ دیتے ہیں ان کو کھانے پینے کے لیے چیزیں دیتے ہیں اور ان کو سکلز کلاسز کرواتے ہیں جس میں اسپیشلی جن خواتین کو انگلش نہیں آتی ان کے لیے ای ایس ایل کلاسز کرواتے ہیں کمپیوٹر کی بیسک جو ہے جو تعلیم ہوتی ہے وہ ان کو دیتے ہیں مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائیں چند مہینے 5-6 مہینے جب ہمارے پاس ہیں جب وہ باہر نکلیں تو اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائیں اور جاب کریں
تو اس وقت کتنی خواتین ایسے شیلٹرز میں موجود ہیں
297 خواتین اس وقت ہمارے شیلٹرز میں موجود ہیں
اور ان کے یہ کہاں کہاں سے آئے ہیں کن ملکوں کی ہیں
یہ مختلف ممالک کی ہیں موسٹلی زیادہ تر تو مسلمان خواتین ہیں اور کوئی ابھی جو ہمارا یہاں شیلٹر ہے جو ناردرن ورجینیا میں اس میں افغانستان سے ہے ایریٹیریا سے ہے امریکن ہیں لوکل افریقن امریکن ایک ہے ایک لوکل وائٹ امریکن ہے اس طرح مکس ہیں
تو جو ملک شام سے بہت سے لوگ پناہ گزین آئے تھے ان میں بھی کچھ خواتین ایسی تھیں جو آئی ہیں آپ کے پاس
یا مختلف شیلٹرز میں ہمارے پاس ریفیوجی سیرین ریفیوجی بھی ہے لیکن ہم نے سیرین ریفیوجیز کے لیے 13 کلسٹر بنائے ہیں جن میں تقریباً 10,000 ریفیوجی فیملی کو ریفیوجی لوگوں کو جو افراد کی تعداد بنتی ہے وہ تقریباً 9,700 بنتی ہے ان کو ہم ان کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں اس میں یوٹیلیٹی بلز کے اندر ان کے رینٹ کے اندر ان کی گروسری جو ہیں وہ اس میں ہم تعاون کرتے ہیں
تو اس کے لیے بھی فنڈز آپ لوگ خود ہی جمع کرتے ہیں آپ کے والنٹیئرز
جو ہمارا مین سورس ہے وہ مسلمان کا مسلم کمیونٹی
مسلمانوں کی اسلامی فلاحی تنظیم اکنا کے ورجینیا چیپٹر کے انچارج ارشد محمود کی گفتگو آپ نے سنی خالد حمید اردو وائس آف امریکہ واشنگٹن
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں سنیے اپنے خطوں کے جواب ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثر منظر کے ساتھ
وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89.
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے. اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا, اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے, تو وہ ریڈیو ہے.
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے.
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں, بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں, پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں, ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com. خط آپ کے.
پاکستان میں 17:08, بھارت میں 8:30, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجنے والے ہیں. ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز, پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر راب میکلین. پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے دو بلٹن پیش کیے جائیں گے. خالد حمید کو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا اور پروگرام سنیے گا جہاں رنگ.